الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وروحنا ونجمنا ومولانا وبلغنا ومعبانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يرفع رسوله من هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله على النبي العظيم وصلى رسوله النبي الامين ونحن على ذلك من الصادقين والصادقين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
مقدس کارناموں کو اپنے پیشے نظر رکھنا چاہیے کہ جن کی بدولت آج ہمارا مسلک الحمدللہ ثم الحمدللہ قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا احسان عظیم ہم پر یہ فرمایا کہ انہوں نے منبع دین مرکز دین جن ذات مقدسہ سے ہم کو قرآن ملا, اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم ہم کو حاصل ہوا, بلکہ یوں کہیے کہ سارا دین متین جس ذات مقدسہ سے ہم کو حاصل ہوا وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے پیارے محبوب جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم ہے. لوگوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پہلے اور آپ کے دور میں وہ طریقہ اختیار کیا, وہ دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم کے کمالات علمیہ اور کمالات عملیہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم کے کمالات علمیہ کا بھی انکار کیا. بلکہ یہاں تک عرض کروں گا کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کیا کہ معاذ اللہ کاتبات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم کی جب ایسے نقائص کو منسوخ کیا کہ ان نقائص کے تصور کے بعد حضور کی نبوت اور رسالت کا تصور ہی مضمحل ہو کر رہ جاتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے دین اسلام کی بنیادی خدمت انجام دی, اور وہ اس طرح کہ شان رسالت کو اس طرح اجاگر کیا کہ خدا کی قسم کوئی غبار باقی نہیں رہ گیا. نبی اکرم سید عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کے جن کمالات کو لوگوں نے موضوع بحث بنایا اور حضور کے اندر معاذ اللہ نقائص پیدا کرنے کی کوشش کی, اور انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اللہ اعوذ باللہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم تو دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتے, وہ تو اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو بھی دولت سے نہیں بتا سکتے, اور وہ کسی کے لیے کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے, اور معاذ اللہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کی ذات مقدسہ میں کچھ ایسی باتیں نکالنے کی کوشش کی جن کو اخلاق سے تعبیر کیا جا سکتا ہے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کچھ غلطیوں کی بھی نسبت کی گئی, اور یہ بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جیسے مسل تھے, جس طرح ہم سے غلطیوں کا صدور ہو جاتا ہے حضور سے بھی کئی غلطیاں صدور ہو گئی, بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ قرآن مجید میں حضور کی غلطیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضور پر کئی مقام پر عتاب فرمایا, اللہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا, اللہ نے حضور کو معذوب قرار دیا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کے کمالات رسالت کمالات نبوت کمالات محمدیت کو مجروح کرنے کے لیے آیات عتاب کو اس انداز سے پیش کیا گیا کہ جس سے حضور کی نبوت حضور کی رسالت اور حضور کی محمدیت کی شان لوگوں کی نگاہوں میں بالکل کمزور اور مضمحل ہو کر رہ جائے. اور میں کہتا ہوں کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات نبوت اور کمالات رسالت کے ساتھ حضور کی ذات مقدسہ کو جب تک کہ علوم اور نقائص سے اور ان احراق سے جو حضور کی طرف منسوخ کی گئی ہیں جب تک کہ بالکل مبرہ اور منرہ تسلیم نہ کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عائد نہ مانا جائے, اور جب تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کے کمالات نبوت کمالات رسالت اور کمالات محمدیت پر پورا یقین اور ایمان نہ ہو, اس وقت تک نہ خدا کی توحید ہم کو نصیب ہو سکتی ہے, نہ قرآن کے کلام الہی ہونے کا تصور ہمارا ذہن قائم کر سکتا ہے, بلکہ دین کا کوئی جز ہم کو نصیب نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ سارے دین کا مقصد اور منبع حضور کی ذات مقدسہ ہے. اگر اللہ کی توحید قائم ہمیں ہوا تو زبان نبوت سے ہوا, قرآن ہم کو ملا تو حضور کی زبان اقدس سے ملا, اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو لقول رسول کریم, میرا ایمان ہے کہ اسلام اور دین کیا ہے, جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ دین ہے, اور جو حضور نے کر کے دکھا دیا وہ دین ہے. دین تو حضور کی اداؤں کی سانچی میں دھڑتا ہے, نماز روزہ حج زکات یہ سب دین کے ستون ہیں, عبادات یہ بنیادی عبادتیں, یہ سب کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں, اللہ کی بندگی ہے, اللہ کی عبادت ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی ان تمام عبادتوں کو اپنے محبوب کی اداؤں کے ساتھ بٹھا کر ہمارے آگے رکھا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اس اعتقاد سے کہ اللہ کی عبادت ہے, اللہ کی عبادت ہے, اللہ کی عبادت کی نیت سے نماز پڑھتے ہیں, مگر ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم کھڑے خدا کی عبادت کے لیے نماز میں جب قیام کرتے ہیں تو اس لیے قیام کرتے ہیں کہ یہ قیام میرے محبوب کی ادا ہے. جب ہم رکوع کرتے ہیں تو ہمارا اعتقاد ہے کہ یہ رکوع اللہ کی عبادت کے لیے کر رہے ہیں, مگر یہ رکوع یہ مصطفیٰ کی ادا ہے. ہم سجدہ کرتے ہیں حضور اللہ کی عبادت کے لیے سے, مگر تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ سجدہ مصطفیٰ کی ادا ہے. ہم نے روزہ رکھا اللہ کی عبادت کے لیے سے, مگر ذہن میں تصور یہ آیا کہ یہ مصطفیٰ کی ادا ہے. ہم نے زکات دی اللہ کی عبادت کی نیت سے, مگر ذہن میں تصور یہ قائم ہوا کہ یہ میرے محبوب کی ادائے گزار ہے. یہ حج اس لیے کیا کہ یہ حضور کی ادائے کردار ہے. فرق یہ ہے کہ دین کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو میرے آقا کی ادا نہ ہو. کوئی ادائے گزار ہے, کوئی ادائے کردار ہے, حضور کی اداؤں کا نام دین ہے. اگر اسلام اور حضور کی ذات مقدسہ کا تصور آپ اپنے ذہن میں لانا چاہیں تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ حضور آفتاب ہے اور آفتاب کی سوائیں اسلام اور دین ہے. جس طرح آفتاب کی سوائیں کو آفتاب سے جدا نہیں کیا جا سکتا, بلکہ آفتاب آفتاب کی سوائیں کا تصور آفتاب کے بغیر ناممکن ہے. اس لیے اسی طرح میں عرض کروں گا کہ دین کا حضور حضور کے بغیر ناممکن ہے, بلکہ دین کا تصور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے بغیر ناممکن ہے. مختصر یہ کہ کمالا کی رسالت کو محفوظ کرنے والے اور جسمانہ دین کے تانوں سے کی جو شان نبوت کا تحفظ کرنے والے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ ہیں, جنہوں نے شان نبوت کو شان رسالت کو کمالا کی نبوت کو کمالا کی رسالت کو اس نوعیت کے ساتھ بیان فرمایا کہ دشمنوں کے تانے کی کوئی راہ باقی نہ رہی, دشمنوں کے اعتراضات کا ایسے 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 انداز سے جواب دیا کہ ان کے لیے اعتراض کرنے کے واسطے کوئی چارہ کار نہ رہا. فرق یہ ہے کہ کمالا کی نبوت اور کمالا کی رسالت کے تحفظ کے لیے اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا, اور پھر ہمیں نے بتایا کہ جب تک کہ تمہارے دل میں حضور کی کامل محبت اور حضور کا عشق نہیں ہوگا اس وقت تک حضور کے محاسن سے تمہارا قلب مضبوط ہو نہیں سکتا. کیونکہ محبت جب ہوتی ہے تو حضور کی بنیاد پر ہوتی ہے. اگر کسی کے اندر قبح اور نقص کا تصور قائم کر دیا جائے تو وہ مرکز محبت نہیں ہو سکتا. نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم ہر مومن کے لیے بلکہ ہر مومن کے ایمان کے لیے مرکز ہے, مرکز ہے, اور حضور کی محبت مرکز ایمان, حقیقت ایمان, جان ایمان اور روح ایمان ہے. اور یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقائص سے پاک مانا جائے, آپ کے علم کو کامل مانا جائے, آپ کے اعمال مقدسہ کو ہر غلطی اور نقص سے پاک مانا جائے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام کمالات علمیہ اور وہ تمام کمالات عملیہ اور وہ تمام کمالات نبوت اور وہ تمام کمالات رسالت اور وہ سب کو دیکھا اور وہ تمام حوالات آزاد جو حضور سے صادر ہوئے ان تمام کو اس نوعیت کے ساتھ تسلیم کیا جائے کہ حضور کی ذات پاک کی طرف کسی نسل کی راہ باقی نہ رہے. جب تک بارگاہ مصطفی کو اور بارگاہ نبوت کو ان تمام تانازنوں کی تانازنی سے ہم محفوظ نہیں سمجھتے, دین کا تصور ہمارا ذہن قبول نہیں کرتا. جو اس لیے کی اخوان کریمہ سے دین ملا ہے، حضور کی اخوان کریمہ سے دین ملا ہے، جو حضور نے فرمایا وہ دین ہے اور جو حضور نے کر کے دکھایا وہ دین ہے۔ ہماری توحید کا عقیدہ کبھی مستحکم نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور کے ساتھ ہماری عقیدت اور محبت کا استحکام نہ ہو۔ عقیدت محمدیہ، محبت محمدیہ ثابت ہے عقیدہ توحید کے استحکام کے لیے۔ عقیدہ توحید جب مستحکم ہوگا جب زبان نبوت کو ہم ہر غلطی سے پاک مانیں گے۔ قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کا اعتقاد جب مستحکم ہوگا جب ہم زبان نبوت کو غلطی سے پاک مانیں گے۔ دین کا دین ہونا جب ذہن میں راسخ ہوگا تب حضور کی اداؤں کے بارے میں آئے اور نفس کے تصور سے ہم اپنے ذہن کو پاک رکھیں گے، اور اگر ذہن کے کسی بوجھ میں حضور کے نفس کا کوئی تصور آیا وہی دین پارا پارا ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں مصطفیٰ بھی رسا اللہ کہ دی ہم اگر بہت رسیدی تمام پور حبیب دین کا برکن حضور ہے، دین کا اول حضور ہے، دین کا آخر حضور ہے۔ قرآن پاک نے اعلان فرمایا ہو الذی ارسل رسولہ بالہدى، اللہ وہ ہے جس کے رسول کو وہ ہدا کے ساتھ دیتا۔ حضور مجسم ہدا ہے، حضور کی ہر ادا ہدا ہے، اور پھر ہدا مطلق ہے۔ آپ وہ تمہارے دنیاوی معاملات کے ہو، دینی معاملات کے ہو، عبادات کے ہو، اعمال کے ہو، اور تمہارے بیع و شراء اور جتنے امور تمہیں پیش آتے ہیں، تمہاری سیاست میں ہو اور تمہارے مذہب میں ہو، تمہارے ظاہری معاملات میں ہو، باطنی معاملات میں ہو، تمہارے انفرادی حالات ہو یا اجتماعی حالات ہو، فرق یہ ہے کہ ہر مرحلے پر جب تم کو خدا ملے گی وہ میرے محبوب کے دروازے سے ملے گی۔ تو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہر آیت سے بالکل محفوظ نہ ہو اور ہر نقص سے محفوظ نہ ہو اور ہر برائی سے حضور کو ہم پاک نہ مانے اور حضور کی نسبت پر کامل یقین نہ ہو، اور جب تک کہ ہم نبوت کے تارک کے منصب کو اپنے دل اور دماغ میں اس نوعیت کے ساتھ تسلیم نہ کریں کہ برائی غلطی کو مستواتی بارگاہ میں راہ نہیں ملتی، جب تک کہ اعتقاد کامل نہ ہو دین ہمارا کبھی قائم ہوگی نہیں۔ اور خدا کی قسم یہی بات اعلیٰ حضرت نے ہم کو سکھائی۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات صرف نبوت اور رسالت کے ارد گرد گھوم رہی ہے کہ کوئی دشمن رکھنا نہ جانے پائے، وہ ہے جو کسی قسم کا ہے حضور کی بارگاہ میں کسی مسلمان کے ذہن میں چیز نہ کرانے پائے، ہر موقع جس کا اعتراض اعلیٰ حضرت نے دیا اور ہر دشمن کے حملے کا بھرپور جواب اعلیٰ حضرت نے دیا۔ فرق یہ ہے کہ شان نبوت اور شان رسالت کا تحفظ کہ دین میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا، اپنے کانوں سے اللہ کا کلام بلا واسطہ نہیں سنا۔ اللہ نے قرآن میں بتایا میرے محبوب میں عدل سے ایک ہوں اور عدل تک ایک ہوں، لیکن لوگوں کو کیا پتا کہ میں ایک ہوں۔ میرے محبوب قل ھو اللہ احد، تو اپنی زبان سے کہہ دے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی زبان سے کہوایا اور ہمیں اپنی احدیت کا سبق پڑھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک صلی اللہ کی زبان اقدس سے توحید کا سبق ہم کو دلوایا، اور سارا دین مصطفیٰ کی اداؤں سے ہم کو عطا فرمایا۔ حضور نے جو کہہ دیا وہ دین ہے، اور حضور نے جو کر کے دکھا دیا وہ دین ہے۔ دین حضور سے الگ نہیں ہے، حضور دین سے الگ نہیں ہے، حضور آفتاب ہیں اور دین اس آفتاب کی نمائیں۔ عزیزان محترم، یہ ایک بنیادی چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب اس سلسلے میں میں صرف ایک بات کر چلوں گا۔ مثلا دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ جن لوگوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کے کمالات کے علمیہ کا انکار کیا، تو انہوں نے شیطان اور ملک الموت کے علم کا اقرار کیا، جیسا کہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی دامت برکات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا۔ انہوں نے صاف صاف لکھا کہ شیطان اور ملک الموت کو روئے زمین کی مسعت علم نص سے ثابت ہے۔ فخر عالم کے لیے کون سی نص سے قطعی ہے؟ بتائیے فخر عالم کے لیے کون سی نسلیں کٹائی ہے؟ شیطان اور ملک الموت کے لیے اس کے علم کو نس سے ثابت کیا، نس سے ثابت کیا، اور فخر عالم کی نسبت علم کے لیے نس سے قطعی کا مطالبہ کیا. آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کہنے والے نے شیطان اور ملک الموت کی مسحت علم کا اقرار کیا یا نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسحت علم کا انکار کیا یا نہیں کیا؟ دیکھیے اسے تو پتہ نہیں ہے. میں بتاتا ہوں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و رحمہ نوازہ نے یہ ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیے اور آپ پوری توجہ میرے کلمات کی طرف مقبول فرما دیجیے، انشاءاللہ کلمۃ الحق آپ کے کان میں پہنچے گا اور حق بات میں آپ کو بتاؤں گا جو قرآن حدیث کا رب الواب ہوگا اور نصوص قطعیہ کے مفاہیم کا خلاصہ ہوگا. ذرا سی توجہ آپ میرے کلام کی طرف فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم وقبیلہ من حیث لا ترونہم. اللہ فرماتا ہے اے بنی آدم، کہیں شیطان تم کو آزمائش میں نہ ڈال دے، فتنے میں مبتلا نہ کر دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ وہ تمہارے ابوین آدم و حوا علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا سبب ہوا، تو ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو بھی فتنے میں ڈال دے، جیسا کہ تمہارے ابوین حضرت آدم حضرت حوا رضی اللہ علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا وہ سبب ہوا، کہیں تم کو بھی وہ فتنے میں مبتلا نہ کر دے. وہاں اس نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا اور اس کو وہ سبب بنا ان کے فتنے کا اور جنت سے باہر آنے کا، اس کی تفصیل اللہ تعالی نے بیان فرمائی. ینزع عنہما لباسہما، شیطان سبب بن گیا کہ آدم و حوا علیہ السلام ان کا لباس بھی اتر گیا. لیریہما سوآتہما، اور وہ جسم بھی ان کا ظاہر ہو گیا جو ظاہر نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے یہ حرکت کی کہ وہ سبب بن گیا آدم و حوا علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا. اے نبی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو فتنے میں ڈال دے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم و حوا کے نکلنے کا سبب تو ہوا اس لیے کہ وہاں تک کسی طرح اس کی رسائی ہو گئی، لیکن یا بنی آدم، اے بنی آدم، بنی آدم تو تمام مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے ہیں جی، ساری روئے زمین پر بنی آدم پھیلے ہوئے ہیں، مشرق میں ہیں، مغرب میں ہیں، جنوب میں ہیں، شمال میں ہیں، باہر میں ہیں، بر میں ہیں، تو تمام پہاڑوں میں، دریاؤں میں، ہر جگہ بنی آدم پھیلے ہوئے ہیں. تو شیطان ان بنی آدم کو کس طرح فتنے میں ڈالے گا؟ اور یا بنی آدم میں سب بنی آدم مراد ہیں، کوئی مستثنا نہیں ہے، کوئی مخصوص نہیں ہے، تمام بنی آدم کو اللہ خدا فرماتا ہے کہ کہیں تم سب کو وہ فتنے میں نہ ڈال دے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ فتنے میں کیسے ڈالے گا، اس کی رسائی ہم تک کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو جراکم ہوا وقبیلہو من حیث لا ترونہم. اے بنو آدم، یاد رکھو شیطان تم کو وہاں سے دیکھتا ہے اور اس کے قبیلے کے شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ جہاں سے تم ان کو دیکھ نہیں سکتے. شیطان تم سب بنی آدم کو اور شیطان کے قبیلے کے افراد شیاطین تم سب کو وہاں سے دیکھتے ہیں، اے بنو آدم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو قرآن نے یہ بتایا کہ ایک شیطان اور اس کے کنبے کے شیطان تمام بنی آدم کو دیکھ رہے ہیں اور شیطان کو کوئی بھی بنی آدم نہیں دیکھ رہا، مگر شیطان تمام بنی آدم کو دیکھ رہا ہے. اور پھر وہ ان کے اندر تصرف کرنے کی قوت بھی رکھتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر بڑی عالم کا فتنے میں ڈالنا ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ فتنے میں ڈالنا تو تصرف کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو شیطان کو تمام بڑی عالم کا علم بھی ہے, وہ ہر بڑی عالم کو دیکھ بھی رہا ہے, اور ہر بڑی عالم کو فتنے میں ڈالنے کی قدرت اور اختیار اور تصرف بھی رکھتا ہے. ارشاد ہوتا ہے, یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما انه یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. تم سب کو شیطان اور اس کے قبیلے کے شیاطین وہاں سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیطان کا دیکھنا اور شیطان کے تصرف کی طاقت کا ہونا اور بنو آدم کو فتنے میں ڈالنے کی قوت کا اس کے اندر پایا جانا اس آیت کریمہ میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ موجود ہے. اچھا, اب ایک حدیث لے لیجیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. فرمایا شیطان انسان میں اس طرح جاری ہے جیسے رگوں میں خون جاری ہے. تو شیطان کون سا شیطان؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. وہی شیطان جو آدم و حوا کے نکلنے کا سبب ہوا, وہی شیطان جو آدم و حوا کے لباس اتارنے کا سبب ہوا, وہی شیطان جو آدم و حوا کے جنت سے باہر آنے کا سبب ہوا, اسی شیطان کا حال یہ ہے کہ تمام بنو آدم کو دیکھ رہا ہے, اس کے قبیلے کے شیاطین وہ اس کے ساتھ تمام بنی آدم کو دیکھ رہے ہیں. وہی شیطان ہر انسان میں اس طرح جاری ہے جیسے لوگوں میں خون جاری ہوتا ہے. تو پتا چلا کہ ایک شیطان ہر بنی آدم کے قریب ہے, ایک شیطان ہر بنی آدم کے اندر گھسا ہوا ہے, ایک شیطان ہر بنی آدم کی رگوں میں جاری ہو رہا ہے, ایک شیطان اور اس کے کنبے کے شیاطین سب بیک وقت تمام بنی آدم کو دیکھ رہے ہیں. یہ ساری علمی اور عملی قوت شیطان کو جو نصیب ہوئی کس بنیاد پر ہوئی معلوم ہے آپ کو؟ بنیاد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ منوالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا حکم دیا تو ملائکہ نے سجدہ کر لیا, شیطان نے انکار کر دیا. جب شیطان نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ منوالہ نے اس کو مرجوم قرار دیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ملعون قرار دیا. شیطان کو بڑی تکلیف پہنچی کہ میں آدم و حوا کی وجہ سے بہت ہی ملعون ہوا اور میں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں مرجوم قرار پایا. اس نے یہ کہا کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے کہ میں اپنے اس انتقام کی خاطر آدم کی اولاد کو بہکاؤں اور ان کو بہکا کر دوزخ میں لے جاؤں. اے اللہ مجھے مہلت دے دے, رب انذرنی, اے میرے رب مجھے مہلت دے دے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعلہ نے فرمایا کہ اے شیطان تو مہلت طلب کر رہا ہے کس بات کی؟ آدم و حوا کی اولاد کو بہکانے کی اور ان کو گمراہ کرنے کی اور دوزخ میں لے جانے کے لیے کوشش کرنے کی. تو مہلت طلب کر رہا ہے, تو گمراہ کرنے کی مہلت مانگ رہا ہے, تو ان کو غوایت میں مبتلا کرنے کی مہلت مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنذرین, جا ہم نے تجھ کو مہلت دی اور جب ہم نے تجھ کو مہلت دی تو پھر تجھ کو اتنی طاقت بھی عطا فرمائی کہ تو ہر جگہ سے بڑی آدم کو دیکھ سکتا ہے, اس لیے کہ اگر تو دیکھے گا نہیں تو تجھے پتہ نہیں چلے گا وار کیسے کرے گا. تو ہر بڑی آدم کو ہر حال میں ہر جگہ سے دیکھ سکتا ہے تاکہ جب بھی تجھے موقع ملے وار کر سکے. اور ہم تجھے یہ قدرت بھی دیتے ہیں, تصرف کی طاقت بھی دیتے ہیں کہ تو اپنی قوت کو ان پر آزما لے. ہم تجھے قوت آزمائی کے لیے قوت عمل بھی عطا فرماتے ہیں اور عمل سے پہلے تجھے رویت اور علم بھی عطا فرماتے ہیں کہ تو ایک جگہ ہو کر بھی تمام بنی آدم کو دیکھ سکتا ہے اور ہر بنی آدم پر حملہ آور ہو سکتا ہے اور ہر بنی آدم کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے تو اپنا تصرف کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہ تو نے عمرہ کرنے کے لیے ہم سے مہلت مانگی اور ہم نے تجھ کو مہلت دے دی، مگر اے شیطان یاد رکھنا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تو میرے مخلص بندے ہیں، تو کتنی ہی کوشش کر لے، کتنی ہی طاقت صرف کر لے، کتنے ہی داؤ لگائے، کتنی ہی ڈھانپ لے، کتنی ہی دفعہ ان کو ڈھانپ لے اور کتنی ہی کوشش کر لے، میرے بندوں پر تجھے غلبہ حاصل نہیں ہوگا، میں نے تجھے مہلت دے دی اور تو بنو آدم کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے قوت کو صرف کر اور اپنے علم اور قوت عملی سے کام لے، میں نے تجھ کو مہلت دے دی، لیکن یاد رکھ تو میرے بندے ہیں، ان پر تیرا غلبہ نہیں ہو سکتا، ان پر تو غالب نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے اعلان کر دیا، بلکہ شیطان نے خود بھی یہ تسلیم کیا، کیا کہ اس نے کہا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، شیطان نے کہا کہ جو قوت علم اور قوت عمل مجھے ملی ہے میں تمام اولاد آدم کو گمراہ کر دوں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان پر میرا قابو نہیں چلے گا، باقیوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں سب کچھ کروں گا، اپنے علم کو بھی استعمال کروں گا اور اپنے عمل کو بھی استعمال کروں گا۔ قرآن کریم میں یہ مضمون ہے، کسی حدیث کی بات نہیں ہے، کسی روایت کی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو ضعیف قرار دے دیں، اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں، قرآن کو کون ردی کی ٹوکری میں ڈالے گا؟ قرآن نے کہا کہ شیطان نے مہلت مانگی بنو آدم کو گمراہ کرنے کے لیے اور یہ اقرار کیا، بلکہ یہ تسلیم کیا کہ میں بنو آدم کو گمراہ کروں گا، لوگوں سے کفر کراؤں گا، شرک کراؤں گا، ان کو منافق بناؤں گا، فاسق بناؤں گا، فاجر بناؤں گا، ان کے اعتقادات کو خراب کروں گا، ان کے اعمال کو خراب کروں گا، انہیں گمراہوں، انہیں گناہوں پر آمادہ کروں گا، انہیں خطاکار بناؤں گا، انہیں باغی بناؤں گا، یہ سب کچھ میں کروں گا، اس قوت سے جو تو نے مجھے دی ہے کہ میں بنو آدم کو ہر جگہ سے دیکھوں گا اور اپنا دعو چلنے کے لیے میں موقع تلاش کروں گا کہ کون سا موقع ہے کہ کس پر میں کون سا دعو چلوں، تو میں سب کام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے فرمایا کہ تو جو یہ بنو آدم کو گمراہ کرنے کی مہلت مانگ رہا ہے، انک من المنذرین، جا ہم نے تجھ کو گمراہ کرنے کی مہلت دے دی اور اس مہلت کے ساتھ یہ طاقت بھی تجھ کو دے دی کہ تمام بنو آدم کو تو ایک جگہ سے دیکھ سکتا ہے اور تیرے جو شیاطین ہیں تیرے ساتھ مل کر وہ بھی ہر بنی آدم کو ہر جگہ سے دیکھ سکتے ہیں، اور اے شیطان اس تیرے مہلت کی بنا پر ہم نے تجھ کو یہ بھی طاقت دے دی کہ تو ہر انسان کے اندر کس طرح داخل ہو سکتا ہے، جس طرح رگوں میں خون جاری ہوتا ہے، یہاں تک ہم نے تجھ کو چھٹی دے دی اور اتنی تجھ کو ڈھیل دے دی اور اس قدر تجھے مہلت دے دی۔ آپ ایمان سے کہیں، قرآن کی روشنی میں شیطان کو تجھے مہلت ملی ہے تو کس بنا پر ملی ہے؟ کیا شیطان نے کوئی غوائط کا منصب مقرر کیا تھا اور اس منصب کا سربراہ شیطان کو بنایا کہ میں نے غوائط کا ایک بڑا عظیم منصب بنایا ہے اور میں تجھے وہ منصب سونپتا ہوں، تو بڑا صاحب منصب ہے، یا میں نے، یا اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے کوئی ضلالت کا منصب مقرر کیا تھا کہ ضلالت کا منصب مقرر کرتا ہوں اور اے شیطان اس منصب پر میں تجھے عزت و اکرام کے ساتھ فائز کرتا ہوں؟ کوئی ضلالت کا منصب خدا نے مقرر نہیں کیا، کوئی غوائط کا منصب خدا نے مقرر نہیں کیا اور کسی منصب پر شیطان کو فائز نہیں کیا۔ شیطان نے تو فقط گمراہ کرنے کی مہلت مانگی تھی، اس مہلت مانگنے پر اللہ نے اس کو مہلت دے دی اور اتنی علمی طاقت دے دی اور اتنی عملی طاقت دے دی۔ آپ یہ بتائیں کہ جس کو اللہ نے کوئی منصب نہیں دیا اور کسی منصب پر فائز نہیں فرمایا، فقط اس کے مہلت مانگنے پر مہلت دی اور مہلت دی تو اتنی قوت علمی عطا فرمائی اور اتنی قوت عملی عطا فرمائی، کس کو؟ جس نے گمراہ کرنے کی مہلت مانگی تھی، جس نے بنی آدم کو گمراہ کرنے کی مہلت مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی اس قدر دیکھنے کی اور جاننے کی طاقت دی اور تصرف کرنے کی قوت دی۔ ذرا غور فرمائیے اور یہ بتائیں آپ کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منصب خدا پر فائز فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ جی بھائی، منصب خدا پر اللہ نے فائز فرمایا؟ خدا کی قسم، نبوت خدا ہے، ہر نبی ہادی بن کر آتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لکل, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لکل قوم ہاد, لکل قوم ہاد, ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجا, ہدایت کرنے والا بھیجا. وہ ہادی کون ہے, وہ ہدایت کرنے والا کون ہے؟ وہی نبی ہے جو اللہ نے اس قوم کی طرف بھیجا. تو معلوم ہوا کہ نبی کو منصب خدا پر فائز کر کے بھیجا گیا جی. اور اسی طرح قرآن میں اس آیت میں فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى, پیارے حبیب ہم نے آپ کو خدا کا منصب عطا فرما کر بھیجا ہے, خدا کا منصب دے کر بھیجا ہے. اب اور کیجیے, شیطان کو گمراہی کا کوئی منصب خدا نے نہیں دیا, مگر رسولوں کو بالخصوص سید الرسل جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک سلم کو منصب خدا پر فائد فرما کر بھیجا. تو آپ خود فرمائیں کہ جو گمراہی کے مہلت دے اس کو تو اتنی قوت اور اتنا علم مل جائے, اور جس کو ہدایت کے منصب پر فائد کر کے بھیجا جائے اس کو دیوار کے پیچھے کا بھی مطلب سوچنے کی بات ہے. ارے اس کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہ ہو, وہ یہ بھی نہ جانتا ہو کہ میرے پیچھے کیا ہے, وہ یہ بھی نہ جانتا ہو کہ یہ واقعہ جو موجود ہے اس کے پس پردہ کون سی عوامل کار فرما ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منافقین آ کر اپنی معذرتیں پیش کرتے تھے, لوگوں نے کہا کہ وہ بیٹھے تو سامنے ہیں مگر رسول کو کچھ پتہ نہیں ہے, رسول کو کچھ علم نہیں ہے. اللہ اکبر, ارے وہ شیطان جس نے گمراہ کرنے کی مہلت مانگی اس کو اتنا علم اور اتنی طاقت عطا کی گئی, اور جن کو ہدایت کا منصب دیا گیا ان کو نہ علم دیا گیا نہ ان کو کوئی طاقت دی گئی. کیا آپ کی عقل سلیم اس بات کو مانیں گے؟
نہیں.
اللہ آپ کہیں گے, آپ شاید یہ کہیں کہ بھائی یہ تو تم ایک اپنا قیاس پیش کر رہے ہو, قرآن میں تو یہ نہیں آیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان کا علم تو اتنا ہے کہ انہ یراکم ہوا, کہ ہر بنی آدم کو شیطان دیکھ رہا ہے. شیطان تو صرف بنی آدم کو دیکھ رہا ہے جی, اور نبی کی نگاہ کا جو عالم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. یہ نبوت کی نگاہ ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت سماوات دکھا دیے اور ملکوت عرش دکھا دیے تاکہ وہ موقنین میں سے ہو جائیں. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ اکبر, ارے شیطان تو فقط بنی آدم کو دیکھتا ہے, اور خدا کی قسم نگاہ نبوت سے تو کوئی چیز بھی مقبول نہیں. اور یہ میں نہیں کہتا اے زبان نبوت تجھ پر کروڑوں سلام, حضور اسلام نے فرمایا رأیت ربی عز وجل فی المنام بیعتن صورت فقال یا محمد فیم یختصم الملأ الاعلی قلت لا ادری قالها ثلاثا قال فوضع كفه بين كتفي فوجدت برد انامله بين صدري فعلمت ما في السماوات والارض وتدلاني كل شيء وعرفته. فرمایا میں سونے اور جاننے کے درمیان کی کیفیت میں تھا, میں نے اپنے رب کریم کو دیکھا, اپنے رب کا جلوہ دیکھا اور اپنے رب کا دیدار کیا. تو میرے رب نے فرمایا کہ میرے پیارے محبوب یہ بڑے بڑے فرشتے کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا میرے مولا جب تک تو نے بتائے خود بخود تو میں نہیں جانتا. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ورحمن والہ نے ایک ایسی تجلی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی وہ تجلی کا ہاتھ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان رکھا گیا, جس کی ٹھنڈک حضور نے اپنے مبارک سینے میں پائی. نتیجہ کیا ہوا؟ فعلم تو ما فی السماوات والارض, جو زمین آسمان کی ہر چیز کو میں نے جان دیا. متدلالی کل شے, اور ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی, اور فقط روشن نہیں ہوئی بلکہ فرمایا بارف تو ہر چیز کو میں نے پہچان دیا. اللہ اللہ, ارے شیطان کی نظر تو بنی آدم سے آگے نہیں جاتی مگر نبوت کی نظر تو فرق سے فرق تک جاتی ہے, اور کائنات کا کوئی جگہ نگاہ نبوت پر مخفی نہیں رہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد رفع علی الدنیا فانا انظر الیہا وإلى ما هو قائل فیہا کانما انظر الى کفی ہذہ الى یوم القیامہ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو سارے جہان کو میرے لیے منکشف فرما دیا, میں ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں اور جو کچھ قیامت تک ہوتا رہے گا سب کچھ دیکھ رہا ہوں, اور اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. اب آپ کو ہمارے جن لوگوں نے علم نبوت کے مقابلے میں شیطان کے علم کی وسعت ثابت کی, انہوں نے یہ تو دیکھا کہ بنی آدم کو شیطان دیکھتا ہے مگر یہ نہ دیکھا کہ نبوت کی نگاہ پر اور ہمارے پھر یہ بھی نہ سوچا کہ شیطان نے تو گمراہ کرنے کی مہلت مانگی تھی اس لیے اس کو یہ قوت دی گئی, لیکن انبیاء علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ ہدایت کا منصب دے کر بھیجتا ہے منصب, اور جس کو ہدایت کا منصب دے کر بھیجا جائے بتائیے اس کے لیے کتنا علم چاہیے اور کتنی قوت چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبوت کے علم کا چھوٹا سا ایک اگنا سی جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اور بتایا ہے کہ وہ شیطان کا علم تھا کہ وہ فقط بنی آدم کو دیکھتا ہے, اور نبوت کی نگاہ یہ ہے کہ فرض سے عرض تک دیکھتی ہے. اے نگاہ نبوت, اے میرے آقا کی نگاہ پاک, تجھ پر کروڑوں سلام. حضور کی نگاہ وہ ہے کہ کائنات تو در کنار, خالق کائنات بھی اللہ کی نگاہ کے نسبی نہیں ہے. رایت ربی عدل بدلا فی المنام, اپنے رب کو میں نے خواب میں بھی دیکھا, اور پھر فرمایا معراج کی رات رایت ربی عدل بدلا بیان راستی, ارے میں نے دل کی آنکھ سے بھی دیکھا اور سر کی آنکھ سے بھی دیکھا. نبوت کی نظر وہ ہے کہ خالق کو بھی دیکھتی ہے, مخلوق کو بھی دیکھتی ہے, فرش کو بھی دیکھتی ہے, عرش کو بھی دیکھتی ہے, حقائق کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھتی ہے. یہ نبوت کی نظر ہے. یہ وہ سب تو اسے نظر نہیں آئی, وہ شیطان کے علم کی وہ سب اس کے سامنے آئی ہے. اللہ اور پھر عقل سلیم کہاں گئی؟ تو بولیے آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ عدل کا تقاضا ہے, کیا یہ انصاف کا رحم کا یہی تقاضا ہے کہ ادھر تو منصب نبوت اور منصب ہدایت جن کو دیا جائے ان کو دیوار کے پیچھے بھی کچھ خبر نہ کی جائے کہ کیا ہے, اور بالکل وہ عاجز ہوں کچھ بھی نہ کر سکیں, اور جس کو گمراہ کرنے کی مہلت دی جائے اسے سارا علم دے دیا جائے, اسے ساری قدرت اٹھا کر دے دی جائے, تو پھر معاذ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے عدل پر, اللہ کے انصاف پر, اللہ کی رحمت پر کس قدر بڑا فرق آتا ہے کہ گمراہ کرنے کی مہلت جس کو دی اسے سب علم دے دیا اور قدرت دے دی, اور جن کو منصب ہدایت سونپا ان کو کوئی نہ علم دیا نہ ان کو کوئی طاقت دی, کس قدر افسوس کا مقام ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور تاجدار مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کی شان یہ ہے کہ خدا کی قسم, ارے میرے دوستو لوگوں نے اپنے اوپر قیاس کیا, اے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, اے امام احمد رضا, خدا کی کروڑ رحمت ہوا پر آپ نے ہم کو منصب نبوت, مقام نبوت, کمالات نبوت, فضائل نبوت اور محامد نبوت سے روشنا فرمایا. اللہ کو اور وہ دلائل کھول کر بیان کیے کہ دشمنوں پر قیامت تک کے لیے وہ ایک وہ ہے گراں ہیں, اور وہ کبھی ان کے بوجھ سے اپنے آپ اپنا سر اٹھا نہیں سکتے. عزیزان محترم میں آپ سے عرض کرتا ہوں ہمارا حال کیا ہے, اگر ہم نیچے دیکھیں تو اوپر نہیں دیکھ سکتے, اگر اوپر دیکھیں تو نیچے نہیں دیکھ سکتے, دہنی طرف دیکھیں بائیں طرف کا کچھ نظر نہیں آتا, آگے دیکھیں تو پیچھے کچھ نہیں دیکھ سکتے, اور اگر پیچھے دیکھیں تو آگے کچھ دیکھ نہیں سکتے. یہ ہمارا حال ہے یا نہیں بولیے بھائی, اگر ہم اوپر دیکھیں نیچے کا کچھ نظر آئے گا, اگر آگے دیکھیں پیچھے کا کچھ نظر آئے گا, نہیں آئے گا. اللہ اللہ. مگر میرے آقا کی شان یہ ہے کہ اگر خالق کو دیکھیں تو مخلوق کو بھی دیکھ رہے ہیں, مخلوق کو دیکھیں تو خالق کو بھی دیکھ رہے ہیں, ارے اگر نیچے دیکھیں تو اوپر بھی دیکھ رہے ہیں. میرے دوستو اگر وہ آگے دیکھیں تو پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں. جی نہیں مانیں گے آپ؟ لو صحیحین کی متفق علیہ حدیث ہے, نماز حضور اسلام نے پڑھائی, پچھلی صفوں میں کسی شخص نے ایسا کام کیا جو کرنا نہیں چاہیے تھا. جی سب سے پچھلی صف میں جو سب سے پچھلی ہے حضور امام ہیں. تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو مجھے پتا نہیں؟ ارشاد فرمایا واللہ لا یخفی علی رکوعکم واللہ لا یخفا علی رکوعکم ولا خضوعکم فوالله انی لا راکم من خلفی کما راکم من بین یدی. تم یہ نہ سمجھو کہ جو تم کر رہے ہو مجھ پر پوشیدہ ہے. فرمایا خدا کی قسم اور قسم کھائی بنو. وہ قسم کس لیے فرمائی؟ صحابہ کو کوئی شک تھا حضور کی بات نہیں بھائی؟ قسم کھائی جاتی ہے تاکید کے لیے. تو میری آقا کو قسم کھانے کی حاجت کیا ہوئی؟ صحابہ کو تو تردد ہو ہی نہیں سکتا حضور کی بات میں. مجھ سے اگر پوچھو تو میں کہوں گا ارے اللہ اکبر. اگر کوئی شریف آدمی قسم کھا کر کوئی بات کہہ دی تو لوگ کہیں گے بھائی کتنا شریف آدمی ہے قسم کھا کر بیٹھ بات کر رہا ہے. ابھی تم نہیں مانتی افسوس ہے تم پر. ہیں اللہ اللہ. میرے آقا کی نگاہ نبوت نے دیکھ لیا تھا کہ آگے چل کر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری بات کو نہیں مانیں گے. تو حضور نے فرمایا اللہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کیا لا یخفا علی رکوعکم تمہارا رکوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے ولا خضوعکم اور رکوع تو درکنار تمہارا خضوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے. خضوع کون سا خضوع؟ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ارے تو اپنی نمازوں میں خضوع پیدا کرتے ہیں وہ قلب کی کیفیت ہے. اللہ فرماتا ہے انہوں نے وہ فلاح پا گئے کامیاب ہو گئے. حضور نے فرمایا تمہارے قلب میں جو خضوع ہے وہ بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے. وہ بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے. فواللہ انی لا راکم من خلفی خدا کی قسم میں اپنے پیچھے سے تمہیں اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے دیکھتا ہوں. ارے شیطان کی بتقریر کا قول کرنے والے وہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ شیطان بدلا ہم کو دیکھ رہا ہے مگر وسطے علم نبوت کے لیے نہ انہیں قرآن نظر آتا ہے نہ حدیث نظر آتی ہے. میں کیا کہوں اس کے سوا اور کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آتی. کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب کسی سے عداوت ہو جائے تو اس کا کمال بھی عیب نظر آتا ہے اور جب کسی سے محبت ہو تو اس کا عیب بھی حسن نظر آتا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا زبان نبوت نے فرمایا حبک الشیء ذعمی ویسم جب تجھے کسی چیز کی محبت ہو جائے گی تو یاد رکھ تجھے وہ اندھا اور بہرا بنا دے گا. جی جب کسی چیز کی محبت ہوتی ہے تو محبت والے کو محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. کیا مطلب؟ محبت والے کو محبوب غائب نظر نہیں آتا. محبت والے کو محبوب غائب نظر نہیں آتا اور محبت والا محبوب کی عیب کی بات اپنے کانوں سے سن ہی نہیں سکتا. وہ بھی نہیں سکتا. اللہ اللہ. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن سے محبت ہو اگرچہ ان میں عیب بھی ہو وہ عیب بھی محبت والے کو نظر نہیں آتا. جی اور یہ بتاؤ خدا کے محبوب تو ہنگ بھی ہے ہنگ بھی ہے. ارے محبت تو ایسی چیز ہے کہ اگر محبوب میں بالفرض عیب ہو تو محبت والے کو وہ عیب بھی نظر نہیں آتا. مگر وہ کیسی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں کہ بے عیب محبوب میں ان کو عیب نظر آتا ہے. اور ایسی نظر کبھی محبت کی نظر ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. دیکھو ہم سے کہا جاتا ہے کہ محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ہیں اگر تمہیں میرے محبوب کہہ دو کہ لوگ اگر تمہیں محبت ہے تو میری اتباع کرو. تو معلوم ہوا جو رسول کی اتباع کرتے ہیں جو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اور جن کی داڑیاں کافی لمبی ہیں اور جن کے تمام ظاہری لباس شریعت کے مطابق ہیں تو بھائی وہ حضور کی محبت والے ہیں. اور تم بہت سے کاموں میں جی خلل اندازی کر جاتے ہو تو تمہاری محبت کا دعویٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سن لو بھائی دین کے کاموں میں خلل اندازی کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کرتا اور اس کی تعریف نہیں کرتا برا سمجھتا ہے. کوئی نماز میں خلل ڈالے وہ بھی برا ہے. کوئی کسی نیکی کے کام میں نقص پیدا کرے وہ بھی برا ہے. کوئی کسی بات میں سستی کرے دین کے کام میں وہ برا ہے. یہ غلط چیز ہے. مگر خدا کی قسم رسول اللہ کی محبت کی دلیل ظاہری نمازیں نہیں ہیں. رسول اللہ کی محبت کی دلیل ظاہری تمہاری شکل اور صباحت اور تمہارا حلیہ ظاہری. یہ محبت رسول کی نشانی نہیں ہے. حدیث میں آیا ہے ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم وجهاتكم. اللہ تمہارے ظاہر عملوں کو نہیں دیکھے گا کہ لمبی لمبی نمازیں, ایسی لمبی نمازیں جن کے لیے زبان نے نبوت کی فرمایا کہ تحتجون صلاتکم بصلاتہم وصیامکم بصیامہم, ایسی لمبی نمازیں ہوں گی کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں ہیچ سمجھو گے, ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو ہیچ سمجھو گے, مگر ان کا حال یہ ہوگا کہ جب رکوع دی جب رکوع نہ بنتی نے کما جب رکوع صحو میں نہ لیا, وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل کر شکاری جانور کے اندر داخل ہو کر اور پھر باہر نکل جاتا ہے اور تیر میں اس شکار کے جانور کے خون کا گوشت کا کوئی اثر نہیں ہوتا, تو وہ لوگ جو لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے ہوں گے اور حب رسول سے خالی ہوں گے وہ تیر میں داخل ہو کر تیر سے اس طرح نکل جائیں گے کہ تیر کی کوئی نشانی ان میں نہیں پڑے گا. اللہ فرمایا مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدا, فرمایا ان کی مسجدیں تمہیں آباد نظر آئیں گی, ان کی مسجدیں تمہیں آباد نظر آئیں گی, مگر یاد رکھو کیونکہ ان کے دل کی دنیا ویران ہے اور حب رسول سے خالی ہے, جماعتیوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی مگر فرمایا ہدایت سے ویران ہوں گی, ہدایت کا معنی نقصان نہ ہوگا. ہاں میرے دوستو, یہ دعوت اسلامی کا پیغام جو مولانا محمد الیاس قادری نے پیش کیا ہے, خدا کی قسم سے اس اعلان کو قبول کرنے کا یہ وقت ہے, یہ وقت ہے. ان مسجدوں کی طرف رخ نہ کرو, ان مسجدوں کی طرف رخ نہ کرو کہ صلاتکم بصلاتہم, میں ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو تم حقیر جان رہے ہو, مگر کیونکہ حب رسول کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, اگر کوئی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دے تو ڈنڈے مار مار کر اس کو زخمی کر دیتے ہیں, اگر کوئی یا رسول اللہ کہہ دے تو قتل کرنے سے بات نہیں آتے, یہ تو دل کا حال ہے. نمازیں کتنی ہی لمبی ہوں, کتنے ہی اجتماعات ہوں, مسجدیں کیسی ہی بھری ہوئی ہوں, مگر قرآن نے زبان نبوت نے فرمایا مساجدہم عامرۃن وہی خراب من الہدا, نمازیوں سے کھٹا کٹ بھری ہوں گی مگر ہدایت سے ویران ہوں گی. میرے دوستو, آج وقت ہے مولانا محمد الیاس صاحب قادری کی دعوت اسلامی کو قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کا. ایک وہ الیاسی جماعت ہے آج ہمارے مولانا الیاس دعوت اسلامی کا پیغام دے رہے ہیں. میرے دوستو, میرے پیارے دوستو, میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اصل حقیقت کیا ہے. خضوع ہے, خضوع ہے, محبت رسول ہے, عظمت رسول ہے, جو خضوع سے خالی ہو کر, عظمت اور محبت رسول سے خالی ہو کر کتنی ہی لمبی نماز پڑھے. زبان نبوت نے فرمایا کہ تحضرون صلاتکم بصلاتہم, فرمایا یخرجون من الدین کما یخرج الصحو من الرمیا. اللہ اکبر, میرے علی اور میرے محترم دوست, ہم سے کہا جاتا ہے کہ حب رسول کی نشانی تو اتباع رسول ہے, میرا ایمان ہے کہ حب رسول کی نشانی اتباع رسول ہے, مگر اتباع کے معنی بھی تو سمجھو, اتباع کے معنی بھی تو سمجھو. اتباع کے معنی فقط نماز لمبی پڑھنا نہیں ہے, اتباع کے معنی فقط لباس شریعت کے مطابق رکھ لینا یہ اتباع کے معنی نہیں ہے. اتباع کے معنی آپ جانتے ہیں, اتباع کے معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر اور حضور کی محبت کے سانچے میں ڈھل کر اور حضور کی اداؤں کے رنگ میں رنگا ہو. اور جب تک محبت کے رسول نہ ہو لاکھ نمازیں پڑھتے رہو. ان نمازوں کے لیے زبان نبوت نے فرما دیا صلاتکم, اور ایسی مسجدوں کے لیے سرکار نے فرما دیا مساجدہم عامرۃن وہی خراب من الہدا. یہ دیکھو اس پہ رسول کی سما کہاں روشن ہے, یہ دیکھو محبت رسول کا چراغ کہاں روشن ہے, یہ دیکھو عظمت رسول کے جھنڈے کہاں لگا رہے ہیں. جب تک عظمت رسول نہ ہوگی, جب تک محبت رسول نہ ہوگی, خالی نمازوں کا لمبا پڑھنا خدا کی قسم اتباع رسول نہیں ہے. اتباع کے معنی, اتباع کے معنی یہ نہیں ہے کہ نقل کیا جائے. نقل تو منافقین بھی کرتے تھے, ہمارے کرنے کی بھی نقل کرتے تھے, ہماری نمازوں کی بھی نقل کرتے تھے, ہماری مسجدوں کی بھی نقل کرتے تھے. ارے وہ تو نقالی ہے, اللہ نے حضور کی نقالی کا حکم نہیں دیا بلکہ اتباع کا حکم دیا, اور اتباع کے معنی یہی ہے کہ میرے محبوب کی محبت کے رنگ میں رنگ جاؤ, میرے محبوب کی محبت کے ساتھ میں ڈھل جاؤ, میرے محبوب کے عشق میں ڈوب جاؤ, اور محبت کے رسول میں ڈوب کر پھر مصطفیٰ کی ادا کے پانی
میں.
خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کا دین وہی دین ہے جو دین جس دین کو اللہ تمہارا علم کا دین ہے اللہ علیہ السلام, مگر اس دین کو بے غبار کر کے پیش کیا, اس دین کا دماغ دکھا کر پیش کیا, اس دین کا حسن چمکا کر پیش کیا, اور یہ بتایا کہ دین تو جب تک حضور کے ساتھ وابستگی نہ ہو دین ہوتا نہیں, جب تک کہ ذات رسول پر اعتماد نہ ہو دین ہوتا نہیں, جب تک حضور کی بارگاہ نبوت پر حفاظت کا تحفظ نہ ہو دین ہوتا نہیں. ارے توحید تو یہاں سے آتی ہے, قرآن تو یہاں سے آتا ہے, احکام الہی تو یہاں سے آتے ہیں. جب تک اس ذات پاک کو تم نقائص سے پاک نہیں مانو گے, جب تک ان کے کمالات پر یقین نہیں رکھو گے, بتاؤ تمہارا دین کیسے قابل قبول ہوگا. جی عزیزان محترم, اب ایک بات کہہ کر گفتگو ختم کرتا ہوں. شیطان کے لیے تو فرمایا کہ ان شیطان, وہی ایک شیطان ہے. کون؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان. شیطان میں علی اسلام ہے, علی اسلام میں اصل ہے یہ عہد خارجی کا ہو, اور یہاں عہد خارجی کا ہونا متعین ہے, کیونکہ اللہ فرماتا ہے کما اخرج ابویکم من الجنہ, تو آدم و حوا کو جنت سے نکالنے والا جو شیطان تھا وہی شیطان مراد ہے کہ نہیں ہے؟ بولو, وہی ہے نا اللہ, وہی شیطان ہے. لا یفتننکم الشیطان کما اخرج, اخرج کے اندر جو ضمیر ہے ہوا کی, وہ کہاں راجع ہے؟ الشیطان کی طرف, ٹھیک ہے نا. اب وہ جنت سے نکالنے والا وہی شیطان ہوا کہ نہ ہوا؟ میرے دوستو, آدم و حوا کے جنت سے نکلنے کا سبب تو شیطان ہے, اسی شیطان کے لیے اللہ نے فرمایا انہو یراکم, وہی ہے شیطان, اے بنی آدم تم سب کو دیکھ رہا ہے. اللہ اللہ, جو گمراہی کا, جو گمراہی کے لیے مہلت پائے وہ ہر بنی آدم کو دیکھے, اور جو ہدایت کا من سمجھے کرائے اس کی دیوار سے کس کا بتا کیسے افسوس کا مقام ہے. اور جو گمراہی کے لیے مہلت دے وہ تو رگوں میں جاری ہے, ایک شیطان ہر انسان کی رگ میں جاری ہے, ایک شیطان, شیطان ایک ہے ہر انسان کی رگ میں جاری ہے. جی اللہ اللہ, آپ کہیں گے بھائی تو حضور کے لیے تو ایسی طاقت ثابت نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ, کیا کہوں آپ سے, حضور کے لیے اللہ اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین. فرمایا ایمان تو جب تک مل نصیب نہیں ہوگا جب تک میری محبت والد سے, والدہ سے, بیٹے سے, بیٹی سے, اپنی اولاد سے, اپنے فروع سے, اصول سے, سب لوگوں سے جب تک زیادہ میری محبت کا ہو ایمان نصیب نہیں ہوگا. اور یاد رکھو, جس سے محبت ہوتی ہے, جس سے, تو خدا کی قسم محبوب محبت والے سے دور نہیں ہوتا, وہ خاص ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہتا, حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے پوچھا کہ حضور قیامت کے دن 50,000 برس کا ہوگا, میرے آقا تو اللہ کی محبوب ہیں, بہت اعلیٰ مقام پر ہوں گے. تو حضور 50,000 برس تک ہم حضور سے جدا رہیں گے, کیسے وہ وقت گزرے گا؟ حضور نے فرمایا اے صوبان یہ تم نے کیا کہا؟ فرمایا کہ المرء مع من احب, آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کی محبت ہو. اللہ اکبر. اس لیے مومن کے لیے جب حضور کی محبت کی بنیاد, جب ایمان کی بنیاد حضور کی محبت ہے, تو لہذا مومن تو ہر وقت مصطفیٰ کے ساتھ ہے, اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مومن کے ساتھ ہیں. اور پھر قرآن کی آیت تو پڑھو, قرآن کی آیت اللہ فرماتا ہے النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ فرماتا ہے نبی محترم کی شان کیا ہے, نبی محترم کی شان کیا ہے, النبی اولا بالمؤمنین, نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں, ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. جی یہ اللہ نے فرمایا. میرے دوستو کیا مطلب ہوا حضور مومن کی جان سے زیادہ قریب ہیں؟ مطلب کیا ہوا, مومن کی جان دور ہو سکتی ہے, مصطفیٰ دور نہیں ہوئی. تو شیطان تو رگوں تک آ رہا ہے, رگوں تک جی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر رگے کاٹ کر دوسری جگہ لگا دیتے ہیں جی, بلکہ رگے کاٹ کر پھینک دیتے ہیں. رگ تو جدا ہو سکتی ہے میرے دوستو, رگوں میں پھرنے والا شیطان تو جدا ہو سکتا ہے, مگر مومن کو تو باتیں جدا نہیں ہو سکتی. النبی اولا بالمومنین, اللہ فرماتے ہیں نبی محترم تو ایمان والوں کے ساتھ اتنے قریب ہیں کہ ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. میں ایمان رکھتا ہوں کہ میرے آقا میری جان مجھ سے دور ہو سکتی ہے, آپ دور نہیں ہو سکتے. اور اگر حضور دور ہو جائیں تو مومن مومن ہی کہاں رہا. الحمدللہ حضور کے کمالات کو معذلہ کب کرنے والے اور حضور کے کمالات کا انکار کرنے والے اور حضور کے کمال علمی کے مقابلے میں شیطان کے کمال علمی کو تسلیم کرنے والے, آپ ایمان سے کہیں یہ کتنی بڑی مصیبت تھی, کتنا بڑا کمال تھا. اے اعلیٰ حضرت, اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں کہ آپ نے اس وبا سے ہم کو نجات عطا فرمائی اور ہمارے ایمانوں کو آپ نے سالم رکھنے کے لیے وہ کارکار کام دیا کہ ہم قیامت تک آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. بس یہی کہوں گا کہ اے امام یار, اے امام اہل سنت, اے امام احمد رضا, اے اعلی حضرت, ساری امت محمدیہ کی طرف سے اللہ آپ کو ذرا خیر عطا فرمائے. واہ مدعا الحمدللہ رب العالمین.